بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ یہ توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے آج اس مقام پر اس مدرسہ علمیہ میں علماء کرام آئمہ محترم جمعہ و جماعت اور مبلغین کرام خطباء گرامی و مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت و اعزاز نصیب ہوا ہے. بہتر یہ تھا کہ سب حضرات باری باری اپنے تئیں اپنا اظہار خیال کرتے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا اور علاقے کی صورتحال سے اور آپ کے مسائل سے زیادہ دقیق آشنائی ہوتی. باہر کے وقت کی قلت ہے، کمی ہے. میرے ذہن میں بھی کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، کچھ زیادہ ہیں لیکن ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے جتنی گزارشات ہیں. پھر کبھی توفیق ملی تو اگلی قسط اس کی عرض کی جائے گی. سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اگرچہ عوام ہمارے مومنین لوگ علماء کا اس طرح سے مقام اور اس مقام کی قدردانی نہیں کرتے، یا بعض نہیں کرتے، کم از کم اگر بعض کرتے ہیں تو بعض دیگر نہیں کرتے، اس میں کوئی حیرت کی بات یا پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ عالم کے مقام کو تسلیم نہیں کرتے یا لائق و شایان شان مقام عالم ان کا احترام نہیں کرتے. زیادہ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب خود عالم اپنا احترام خود نہ کرے، اپنی قدر خود نہ جانتا ہو، اپنا قدردان خود نہ ہو. وہ آپ صاحب مستحضر ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے اس مشہور کلام کی طرف، نورانی جملہ جو حضرت کا منقول ہے نہج البلاغہ میں بھی ہے و دیگر حدیثی مجموعوں کے اندر موجود ہیں کہ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ. انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر نہ معلوم ہو، اپنا قدردان خود نہ ہو. اپنے قدردان ہونے سے مراد قطعا عجب نہیں ہے، خود پسندی و خود خواہی. خود پسندی و خود محوری و خود خواہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں کسی شخص کو عطا کی ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو مقام و منزلت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، اس کی طرف اس کا دھیان ہو، توجہ ہو، متوجہ ہو. اور جب انسان کو اپنی شان معلوم ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ اس کے اعمال بھی شایان شان ہوتے ہیں. یہ ہم سب کو بتایا گیا ہے الحمدللہ. سب آپ مدارس سے اور اوزات علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں، فارغ ہوئے ہیں. ایک اصطلاح جو علمی مدارس کے اندر رائج ہوتی ہے وہ ذی طلبگی جس کو کہا جاتا ہے، یا ذی علماء، ذی شان کو کہتے ہیں، ذی کے ساتھ، ذی دال کے ساتھ، ذو وہ اور معنی ہے، زی اور معنی ہے، زی بے معنی شان ہے. زی طلبگی یا زی علمی یعنی شان طالب علمی و شان مبلغ و شان عالم. ظاہر ہے جب عالم کو اپنی شان کا علم ہو، اپنی زی کا علم ہو، اپنی حیثیت کا علم ہو، اپنی شخصیت کا علم ہو، مقام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، تو سب سے پہلے خود اپنا قدردان ہوتا ہے، اپنی قدر جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ اس کے قدردان ہوتے ہیں. بعض اوقات جو شخص اپنی شان و اپنی زی کو نہیں جانتا، متوجہ نہیں ہے، خلاف شان اعمال بھی انجام دیتا ہے اور شایع نشان عمل نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نگاہوں میں بھی اس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ ایک بے حیثیت عالم آپ کا مقام ہے، جو بہت عظیم ہے، روایات کے اندر قرآن مجید میں حتیٰ و روایات میں معصومین علیہ السلام نے اس مقام کو بہت عظیم گردانا ہے۔ اصول شریف کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب ایک منعقد کیا ہے اسی عنوان سے، اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے کتاب و فضل العالم والعلم والعالم، فضائل علم و عالم کے اندر، وہ حتماً پڑھیں وہ روایات، ہر عالم کے لیے، مبلغ کے لیے وہ روایات پڑھنا ایک بنیادی سلیبس ہے ہمارے لیے، وہ روایات جن میں قدر و منزلت بھی بیان کی گئی ہے، ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں اور آفات بھی ذکر کی گئی ہیں کہ ایک عالم کا مقام کیا ہوتا ہے اور ایک عالم کے ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور کون سے امور ہیں جن امور سے اسے بچنا چاہیے، آفات ہیں عالم کے لیے و علم کے لیے۔ روایات زیادہ ہیں، آپ کے ذہن شریف میں موجود ہیں، میں ان روایات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، صرف اتنی درخواست ہے کہ حتماً ان کو پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اس پورے باب کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم سب کو، اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں زندہ ہو جاتی ہیں، ہمیں دھیان ہو جاتا ہے کہ ہماری جو صنفی شناخت ہے وہ کیا ہے، ہم کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، کس طبقے سے تعلق ہے ہمارا، اور اس کی صنفی و طبقاتی شان و منزلت و ذمہ داریاں ان روایات سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ خوب ان روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک عبادت گزار سے بارہا درجے عالم کا درجہ بلند تر ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ عالم جو خدا کے لیے پڑھتا ہے، خدا کے لیے پڑھاتا ہے، وہ خدا کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے بہت عظیم مقام گردانا گیا ہے روایات کے اندر۔ اسے روایت کی تعبیر کے مطابق ہے کہ فقط دعیا فی ملکوت سماوات عظیمہ، ملکوت آسمانوں میں اس کو بہت عظیم سمجھا جاتا ہے، ملکوت اور آسمان دونوں خود مقام ہیں عالی، اور ان میں ایک عالم یا مبلغ یا طالب علم کو عظیم گردانا جاتا ہے، اور درعین حال چونکہ علماء ہی وارثان انبیاء ہیں، وارثان ائمہ اطہار ہیں، امنا ہیں دین کے، خدا کے، اور جس طرح انبیاء کے فرائض ان کے اوپر عائد کیے گئے تھے، بھائی کے ملکوتی مقام انبیاء کا بہت عظیم ہے، سماوی مقام انبیاء کا بہت عظیم ہے، لیکن ان کو بھی اسی خاک پہ بھیجا گیا کہ اس خاک میں جا کر لوگوں کی ہدایت کرے، اور جو خاک میں آ کر لوگوں کی ہدایت کرے گا یقیناً اسے سخت امتحانوں میں جانا ہے۔ اور ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ستاتے تھے، جب لوگ ستاتے تھے حضرت کو، تو قرآن مجید میں وحی اترتی، جبرائیل امین آتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچاتے کہ اے رسول، اگر آپ کو ستایا گیا ہے تو آپ سے پہلے ہر رسول کو ستایا گیا ہے، فقد اودی رسول من قبل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو ستایا گیا ہے۔ اب یہ گویا ایک واجب نصاب ہے انبیاء کے لیے بھی اور وارثان انبیاء کے لیے بھی، کہ جب انہوں نے لوگوں کو اور جاہلوں کو ہدایت کرنی ہے تو ان جاہلوں کی طرف سے یقیناً انہیں جو صلہ ملے گا وہ اذیت، آزار و ستانا ہی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ عرض کروں کہ بحیثیت عالم و مبلغ و طالب علم عظیم مقام ہے آپ کا، اور اس پر اضافی آپ کو ایک منصب دیگر عطا ہوا ہے، اور یہ بھی یقیناً ارادہ الہی سے ہوا ہے۔ جس طرح ہم غلط اعمال کو کہتے ہیں شیطان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہیں، تو یقیناً اعمال خیر و اعمال حسنہ وہ بھی الہی و ملکوتی ہیں، الہی ارادے سے انجام پاتے ہیں۔ آپ کو جو اعزاز و منصب حاصل ہے وہ امامت کا حاصل ہے، آپ امام جماعت ہیں، امام مسجد ہیں، امام جمعہ ہیں، یہ عناوین ہیں جو دین نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ اور یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ بائیں کہ ہمارا تعلق مکتب امامت سے ہے لیکن ہم امامت کو درست طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ میں بہت ساری جگہوں پر عرض کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو امامت، شیعہ کی بات کر رہا ہوں میں، امامیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے ذہنوں میں جو امامت کا تصور قائم ہے وہ صوفیانہ امامت ہے، وہ قرآنی امامت نہیں ہے۔ صوفیہ، آئمہ اطہار نے صوفیہ کی شدید مذمت کی ہے، اس وجہ سے کہ بہت بنیادی تحریفات دین کے اندر صوفیوں نے ایجاد کی ہیں، یعنی دینی معارف کا رخ موڑا ہے انہوں نے صوفیت کی طرف، اور نئے معانی، غلط معانی انہوں نے معارف دینی کے بنائے ہیں، جیسے توحید کا ایک عجیب و غریب قسم کا تصور، اور آخرت کا ایک الگ تھلگ تصور، ہر چیز کا از جملہ امامت کا نا درست تصور صوفیت نے پیش کیا ہے۔ صوفیت کی امامت یہی ہے کہ ایک، جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے، جس طرح پیر ہوتے ہیں، بزرگ آدمی ہوتے ہیں ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، جن کی ایک منوی شخصیت ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے، متبرک ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، لیکن ان کو اختیار کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو برکت کے لیے لوگ چاہتے ہیں، برکت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، برکت کے لیے اپنے گھر بلاتے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا، نہ لوگوں کی زندگی میں ان کا کوئی اختیار ہے، نہ لوگوں کی معیشت میں ان کا اختیار ہے، نہ لوگوں کی معاشرت میں ان کا اختیار ہے، نہ سیاست میں ان کا اختیار ہے، نہ تعلیم میں ان کا اختیار ہے، نہ گھریلو سماجی مسائل میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ مانوی شخصیات ہوتی ہیں اور اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر تسبیح و ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے ان سے دم پڑوانے آ جاتا ہے، ان کوئی اور عمل کرنا، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان سے تمسک کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ تصور صوفیت کا ہے۔ آپ دیکھیں صوفیت کی تعبیریں جو ہیں، قطب ہے، ابدال ہیں، اور اس طرح کی شخصیات جو غار نشین ہیں، خانہ نشین ہیں، گوشہ نشین ہیں، اور کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہ تبلیغ کی، نہ امر بالمعروف کی، نہ تعلیم کی، نہ تربیت کی، کچھ بھی عائد نہیں ہوتی، لیکن ہوتے بہت لوگوں کی نظروں میں بہت عظیم انسان ہوتے ہیں، حتیٰ جب مر جاتے ہیں ان کی قبریں بہت مقدس ہو جاتی ہیں۔ یہ صوفیت کا نظریہ امامت اس طرح کا ہے کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ قطب عالم ہوتا ہے، ابدال عالم ہوتا ہے، وہ سب اسی کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اختیار کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ کس طرح سے تشیعوں کے اندر یہ تفسیر امامت کی داخل ہو گئی کہ آج اگر آپ ٹٹولیں، جستجو کریں، تو ہمارے ذہنوں میں اندر سے امامت کا مفہوم یہی نکلتا ہے، جبکہ قرآنی امامت بالکل الگ مفہوم ہے اس کا۔ قرآنی امامت کا مطلب حاکمیت، قرآنی امامت کا مطلب سرپرستی، قرآنی امامت کا مطلب ولایت، قرآنی امامت کا مطلب اختیارات، قرآنی امامت کا مطلب لوگوں کی ہدایت، قرآنی امامت کا مطلب ذمہ داری، قرآنی امامت کا مطلب یعنی رسالت الہی انجام دینا، لوگوں کو رہنمائی کرنا، نجات کا ان کا سامان کرنا، یہ قرآنی امامت ہے۔ بس صوفیت کی امامت ایک الگ چیز ہے اور قرآنی امامت الگ چیز ہے۔ لہذا آپ عملاً دیکھ لیں کہ ائمہ اطہار کے زمانے میں لوگ، امام معصوم موجود ہیں، لیکن امام معصوم کے پاس آتے، برکت کے لیے آتے لوگ، لیکن باقی امور امام کے علاوہ انجام دیتے، جا کے کہیں اور کسی اور منبع سے جا کر دریافت کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی امامت سے کچھ حاصل نہیں کرتے، نہ امامت کی طرف جاتے ہیں، نہ امامت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بجائے ہم مثلا سیاست میں فاسق فاجر لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، معیشت میں دوسرے ہمارے رہنما ہیں، تعلیم دوسرے ہمارے متولی ہیں، پوری زندگی ہماری دوسروں کے اختیار میں ہے، لیکن اس زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لیے ہم ائمہ اطہار کا بیچ میں نام لے لیتے ہیں۔ اس طرح سے تو امامت پہ ایمان نہیں ہوتا۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر، آپ کی حیات و زندگی ان کے اختیار میں ہے اور انہوں نے رہنمائی کرنی ہے آپ کی۔ اور یہی امامت جس طرح ولایت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام ولایت مقرر کیا ہے، اور خود بحیثیت ولی خدا کی ذات مخلوق کی ہدایت کر رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا کی ذات ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خداوند تبارک و تعالیٰ ولی ہے، رسول بھیجے ہیں اور رسول کو بھی منصب ولایت دیا ہے کہ ولی بنا کر بھیجا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، خوب یہ سب یعنی ان کو بھی ولی بنایا ہے، والد کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ولی بنایا ہے، والد کو کئی حیثیتیں مل سکتی تھیں لیکن جو دینی عنوان والد کو دیا گیا ہے وہ ولی کا ہے، ولی ہے اپنی اولاد کا، لیکن ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ والد ولایت نہیں کرتا، آپ شاید آپ کے تجربے میں ہو ایسے، میں جستجو میں ہوں ایسے والد کی اور والدین کی جو بے حیثیت ولی و اولیاء اپنی اولاد کے لیے ولی بنے ہوئے ہیں گھر کے اندر، یعنی واقعی ولایت اعمال کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، ولی نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، مستبد ہیں، عامر ہیں، جبار ہیں اولاد کی نسبت، یا بالکل لا تعلق ہیں، بے پرواہ ہیں، یا ادھے عقل یہ کہ گھروں کے اندر والد بے حیثیت ہے ولی اولاد کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا، اور رابطہ ہے ہمارا، کلچرل رابطہ ہے ہمارا، تہذیبی رابطہ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ گھر سے ولایت کا مزہ نہیں چکھتا، والد کی طرف سے ولایت کا مزہ نہیں چکھتا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ولی صغیر، ولی طفل، ولی اولاد، آپ جب بھی نکاح کا وقت آتا ہے جی ولی کہاں ہے، لڑکی کا ولی کہاں ہے، میت جب ہوتا ہے تو اس وقت ولی یاد آتا ہے، کس کا ولی کہاں ہے، خوب یہ ساری زندگی اس بچے کی ولایت کے سپرد کی گئی ہے، اور باپ وہیں کہ معصوم نہیں ہے، باپ کسی کا باپ معصوم نہیں ہے، بلکہ گناہکار باپ ہے، انہیں گناہکار باپ کو ولی بنایا دین نے، بے شک عالم نہیں ہے، جاہل ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن دین نے جو حیثیت دی ہے اس کو وہ ولی کی حیثیت دی ہے کہ تو گھر میں اپنی اولاد کے لیے ولی بن کر رہے۔ خوب اسی طرح یہ میں نے مثال دی تھی، تشبیہ دی تھی اس مطلب کے لیے کہ خوب عالم دین و مبلغ دین جو محراب مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، یا جمعہ کے محراب میں جمعہ کی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، اسے بھی منصب امامت عطا کیا گیا ہے، البتہ نہ وہ امامت جو عصمت کے ساتھ مربوط ہے اور جس کا لازمہ عصمت ہے، وہ امامت نہ، جس طرح عرض کیا کہ اللہ کی ذات ولی ہے، رسول اللہ ولی ہیں، اور ائمہ اطہار و اولی الامر ولی ہے، اور گھر میں والد بھی ولی تو فقہی اصطلاحیں آپ سب جانتے ہیں، آشنا ہیں، عوام کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، علماء کے سامنے تو آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں فقہی اصطلاحات ساری، کہ گھر میں باپ کو ولایت حاصل ہے، باپ اگر اجازت نہ دے اولاد شادی نہیں کر سکتی، باپ اگر اجازت نہ دے اولاد بہت سارے کام نہیں کر سکتی، یہی ولایت ہے اس کی، یعنی حق تصرف ہے اس کو، سرپرست ہے یہ اس کا۔ اسی طرح ایک عالم دین کو جب وہ امامت سنبھال لیتا ہے تو اس کو دین نے جو عنوان و لقب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، وہ امامت کا دیا ہے کہ آپ امام جماعت ہو، شرعی عنوان ہی امام ہے، امام جماعت، پیش نماز ترجمہ ہے اس کا، پیش نماز دینی اصطلاح نہیں ہے، امام کا ترجمہ ہے، اصل جو فقہی اصطلاح ہے وہ کیا ہے، مثلا شکیات میں آپ پڑھتے ہیں شک امام، شک ماموم، امام و ماموم کی اصطلاح چلتی ہے۔ خوب یہ امامت جو عنوان دیا گیا ہے، یہ کوئی مقصود تھا دین کا، اس وجہ سے اس کو امام کا لقب و امام کا منصب و امام کا عہدہ دیا گیا ہے کہ یہ جماعت کا امام ہے، مسجد کا امام ہے، جمعے کا امام ہے، عوام کا امام ہے، اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی گلی میں، جو انہی میں سے ہے، معصوم بھی نہیں ہے، کچھ پڑھا لکھا ہے، کچھ چیزیں نہیں جانتا، اور لغزشیں بھی اس سے ہوتی ہیں، اس کے باوجود عنوان امامت عطا کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ صوفیانہ امامت ہم نے بیان بھی کی اور سنی بھی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مثلا کہتے ہیں امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں، اور دین تو پیش نماز کو بھی امام کہتا ہے، امام جمعہ کو بھی امام کہتا ہے، امام جماعت کو بھی امام کہتا ہے، دین تو امام کہتا ہے، ان سب کو دین نے عنوان دیا امام کا۔ خود آئمہ اطہار نے یہ عہدہ دیا ہے ان کو کہ آپ بھی امام ہو لوگوں کے، امام جماعت ہو، امام مسجد ہو، امام جمعہ ہو آپ کو. لیکن وہ صوفیانہ امامت جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے اس میں وہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ بری امام کو بے شک کہہ لے، امام خمینی کو امام نہ کہیں. مثلا
بر محمد و آل محمد صلوات.
خب اب وہ جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنا قدردان ہونا چاہیے، وہ ہر انسان کو اپنا قدردان ہونا چاہیے. اگر اپنے قدردان نہیں ہوں گے تو جاہل شمار ہوں گے. کفا بالمرء جاہلا ان لا یعرف قدرا. ایک قدر جو امام کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ اسے پتا ہو کہ مجھے دین نے کیا عہدہ دیا ہے، کیا اعلیٰ منصب عطا کیا ہے، مجھے امامت کا درجہ دیا ہے، رینک دیا ہے امامت کا مجھے. اگرچہ اس کی قلمرو مسجد ہے صرف، یا اس کی قلمرو جماعت ہے، یا اس کی قلمرو جمعہ ہے، نماز جمعہ ہے، قلمرو محدود ہے، لیکن جو اس محدود قلمرو میں مجھے جو عہدہ دیا گیا ہے وہ امامت کا ہے. جس طرح والد کو محدود قلمرو میں حویلی کے اندر ولی بنایا گیا ہے، تو نے اس حویلی کے اندر ولایت کرنی ہے، لیکن پڑوسیوں کے اوپر ولایت نہیں ہے، باقی دکان پہ کسی پر تیری ولایت نہیں ہے، کھیت میں کسی پر ولایت نہیں ہے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ اسے اولاد پر ولایت دی گئی ہے، درختوں پر ولایت نہیں دی گئی اس کو. وہ درختوں کا ولی نہیں ہے لیکن اپنی اولاد کا ولی ہے. کسی حکمت کے تحت دین نے باپ کو ولی قرار دیا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بچوں کا ولی بن کے رہے. کیوں؟ تاکہ یہ گھر کے اندر سے شروع کرے نظام ولایت سے آشنا ہونا. اور اسی لیے امامت کو اس سطح تک متعارف کرایا گیا اور اس سطح تک پہنچایا گیا. تو آپ درحقیقت جو حامل منصب امامت جماعت و امامت جمعہ و امامت مسجد ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے وہ اس امامت کا برہم ہے، برہم رکھنا ہے، اس امامت کا قدردان ہونا ہے، اس عہدے کا قدردان ہونا ہے کہ عظیم ترین منصب کسی بھی معاشرے کے اندر امام جماعت کا ہے، امام مسجد کا ہے و امام جمعہ کا ہے. یہ سب سے عظیم منصب ہے اس کا، باقی سب اس کے بعد آتے ہیں، چونکہ امامت کا درجہ اس کو دیا گیا ہے. اور اس کے سپرد جو کام کیا گیا ہے اس کو امامت کرنی ہے، وہ مسجد ہے. مسجد آج جو تصور ہماری تہذیب میں مساجد کا بن گیا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن دین میں مسجد کا تصور وہ الگ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ مسجد اسلام کا سنگر ہے، سنگر اسلام ہے. سنگر مورچے کو کہتے ہیں، مورچہ اسلام کا مورچہ مسجد ہے. اور مورچے میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ زہر لانگری مورچے میں نہیں ہوتا، چپڑاسی مورچے میں نہیں ہوتا، چوکیدار مورچے میں نہیں ہوتا. چوکیداروں کے حوالے نہیں، مورچے کس کے حوالے ہوتے ہیں؟ مجاہدوں، سپاہیوں کے حوالے اور کمانڈروں کے حوالے ہوتے ہیں مورچے. یہ مورچے ہیں دین کے، اس مسجدیں، اور ان مورچوں میں سپاہیوں کو بٹھایا گیا ہے، سپاہ اسلام کو بٹھایا گیا ہے، مدافعین دین کو بٹھایا گیا ہے، مجاہدین اسلام کو بٹھایا گیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور خوبصورت تحلیل مسجد ہی کے بارے میں، ایک تو یہ نقطہ ہے اور ایک امام نے، یہ پہلی دفعہ میں نے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی سنا، شاید کسی اور نے بھی کہا ہو لیکن میرے علم میں، مطالعے میں نہیں آئی چیز، ممکن ہے آپ کے علم میں ہو. امام نے محراب کی خوبصورت تحلیل کی. اب آپ سب جانتے ہیں، ادبیات پڑھے ہوئے ہیں، محراب حرب سے ہے نا جی، حرب سے ہے جی، حرب سے ہے، اور حرب جنگ کا معنی ہے اس کا. تو محراب مقام حرب، مقام جنگ، مقام رزم. آپ ان عناوین کو دیکھیں جو دین نے مقرر کیے ہیں، محراب، مورچہ، سنگر اور مجاہد و امام. یہ سیٹ اپ ہے جو دین نے بنایا ہے کہ اس محراب میں، اس جنگ کے مقام پر ایک عظیم کمانڈر دین کا، ایک عظیم سپاہی دین کا، مجاہد دین کا کھڑا کرنا ہے. میں نے بعض دیگر جگہ پر بھی علماء کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ آپ اسلام کے خط مقدم فرنٹ لائن وہ مورچے جو پہلی فرنٹ مورچے ہوتے ہیں نا, بالکل دشمن کے روبرو جو مورچے ہوتے ہیں, ان مورچوں کے سپاہی آپ ہو. مدرسوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھونیاں ہیں, ٹریننگ سینٹر ہیں, اور چھونی ہمیشہ شہر کے اندر ہوتی ہے, بارڈر پہ نہیں ہوتی. مدرسے بارڈر نہیں سنبھال رہے ہیں, بارڈر پہ جو فوج ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے, ملک اس نے بچانا ہوتا ہے. اگر بارڈر کی فوج نہ لڑے تو چھونی پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے, چونکہ چھونی میں کیا ہوتا ہے, ڈپو ہوتا ہے, کچن ہوتا ہے, میس ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, کلاس روم ہوتا ہے, کلاسیں ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, تجربہ ہوتا ہے. چھونیوں میں یہ کام ہوتے ہیں, چھونیوں میں تو جنگ نہیں ہوتی, جنگ ہوتی ہے محاذوں پہ. محاذ کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ محاذ جہاں سامنے دشمن ہے اور ادھر مدافع دین, وہ محاذ امام جماعت, امام جمعہ و امام مسجد کے سپرد کیا گیا ہے. اس مورچے میں اس کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ اس مورچے کے لائق ہو اور اس کو آپ نے سنبھالنا.
علماء حق اپنا صحت و سلامتی
خوب, یہ وہ قدر ہے جو ہمیں اپنی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں بٹھایا گیا لا کر, مجھے کیا, میرے حوالے کیا کیا گیا, میرے سپرد کیا چیز کی گئی ہے. اسلام کا مورچہ جو مسجد ہے, ہم نے مسجد کو اور رنگ دے دیا ہے. ابھی ہماری مسجدیں بھی اسلامی مسجدیں نہیں ہیں, صوفیانہ مسجدیں ہیں. صرف ان میں اب ہیں بعض مسجدیں کہ جی مسجد میں آپ کچھ بھی نہ کرو, صرف نماز پڑھو, صلوات پڑھو, اور صلوات بھی کہتے ہیں دھیمی پڑھو, اونچی صلوات بھی نہ پڑھو, مسجد کی بے حرمتی ہو جاتی ہے. بعض جگہیں ہیں ایسی, ایسے بزرگان ہیں جو بچہ کوئی نماز پڑھنے آ جائے بھگا دیتے ہیں, چلے جو بھاگ جاؤ یہاں سے, کیوں مسجد میں کیوں آ گئے ہو. اور مسجد کا جو اسلامی تصور ہے وہ آپ جانتے ہیں بہتر, کہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز, اسلام کا مرکز ہی مسجد ہے. دفتر و آفس یہ کوئی کنسیپٹ اسلامی نظام میں نہیں ہے, اسلام کا مرکزی آفس مسجد ہے. مرکزی آفس جہاں پر تمام امور مسلمین انجام پانے ہیں, طے پانے ہیں, فیصلے ہونے ہیں, اقدامات ہونے ہیں, وہ سب کے سب مسجد میں, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ہی بنائی, اور مسجد کے ذریعے سے جہاد بھی کیا, مسجد سے تبلیغ بھی کی, مسجد کے ذریعے امت بنائی, مسجد کے ذریعے امامت کی, مسجد ہی کے ذریعے سب کچھ کیا. اور جب تک مسجد مضبوط نہیں ہوگی اور مسجد میں بیٹھا ہوا سپاہی وہ فعال نہیں ہوگا, اس علاقے میں جہاں یہ مورچہ نہیں ہے وہاں دشمن تجاوز کراتا ہے. چونکہ مورچہ نہیں ہے یا مورچے میں کوئی نہیں ہے یا مورچے میں کم از کم سپاہی نہیں بیٹھا ہوا, کوئی لانگری بیٹھا ہوا ہے. اگر مورچے میں جا کے عام آدمی بٹھا دیں تو وہ تو نہیں دفاع کر سکتا, اسے کیا معلوم دفاع کیسے کرنا ہے. اس وقت جیسا آپ نے یا آغاز میں جب شروع ہوئی تھی نشست تو بعض احباب نے اظہار خیال کیا کہ آپ دیکھیں دشمن تجاوز کر کے سرحدیں پھلانگ کے کہاں تک آ چکا ہے, اعتقادی سرحدیں پھلانگ کے کہاں تک آ چکا ہے, عملی سرحدیں پھلانگ کے کہاں تک آ چکا ہے. اس وقت صرف تشیع ہی کو اگر ہم دیکھیں پاکستان کی حد تک, نہ جان محفوظ ہے ہماری, نہ مقدسات محفوظ ہیں ہمارے, نہ مراکز محفوظ ہیں ہمارے, نہ علماء محفوظ ہیں ہمارے, نہ مراجع محفوظ ہیں ہمارے, نہ فقہا محفوظ ہیں ہمارے, نہ عبادتیں محفوظ ہیں ہماری, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی چیز ہے, اگر میں غلط فہمی میں ہوں تو آپ دور کر دیں کہ نہیں یہ چیز محفوظ ہے, کوئی چیز محفوظ نہیں ہے, ہر چیز کا محاصرہ ہو چکا ہے. یعنی دشمن سرحدوں سے آگے آیا اور سرحدوں سے اتنا آگے آیا کہ مراکز تک آ پہنچا. خوب کہاں غفلت ہوئی ہے, کون سی فوج تھی جس نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دی؟ خوب ایک یہی کہ یہ مورچے مضبوط نہیں تھے. ہمارے تہذیب میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے ذہنوں میں مسجد کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں. بعض جگہیں گئے ہم دیکھا ہے 20,000 مومنین کی آبادی ہے اور مسجد صرف 15 آدمیوں کی گنجائش ہے, چھوٹا سا ایک کمرہ, وہ سکھوں کے زمانے میں جب آبا و اجداد نہیں, جس طرح ہوتا ہے نا ابھی ڈیرے میں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں ایک کنبے کے لیے, گھرانے کے لیے, وہی مسجد ابھی ابھی لاہور میں بھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے پلاٹ ہیں, مسجد اندر چھوٹی سی ہے. مسجد کو اہمیت نہیں دی گئی, خصوصاً تشیعوں کے اندر دو مطلب جو بہت اہم ہیں جنہیں زندہ کرنا ہے, ایک قرآن اور ایک مسجد. اہل بیت علیہم السلام الحمدللہ بھرپور عقیدت تشیعوں کے اندر موجود ہے اور سچی عقیدت ہے, سب کے اندر موجود ہے, ایک دوسرے کے جتنے بھی کرتے رہیں طبقے بنتے رہے, لیکن وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر محبت اہل بیت نہ موجود, وہ اصل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو, عقیدت نہ ہو جس کے اندر. اور وہ شعبہ کسی حد تک ہے, اگرچہ یہ کمی ہے معرفت اہل بیت نہیں ہے لیکن عقیدت ہے, محبت شدید ہے, وہ درست و سچی محبت ہے سب طبقات کے اندر, خواہ جس شکل میں جس روپ میں بھی ہوں. معرفت کی کمی ہے لیکن قرآن کے بارے میں حتیٰ محبت بھی نہیں ہے, یہ دردناک بات ہے بہت. اہل بیت سے محبت ہے معرفت نہیں ہے, قرآن کی محبت بھی نہیں ہے, اور یہ المیہ ہے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک ماہ رمضان میں کراچی شہر میں میں نے خود جا کے مسجد والوں سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مسجد میں شام کو افطار سے پہلے درس قرآن رکھتا ہوں. تو وہ راضی ہو گئے, کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیں. ان کو لالچ یہ تھی کہ اس حوالے سے مسجد آباد ہو جائے گی, رفت و آمد ہوگی, مومنین آئیں گے تو چلے مسجد میں تھوڑا رش ہو جائے گا, اس وجہ سے دے دی انہوں نے اجازت. اب روز جب درس قرآن شروع ہوا تو اس میں شرکت باقی باہر سے آ کے لوگ کرتے تھے, وہ خود نہیں کرتے تھے متولیان مسجد. یا تو ایک دن وہ مسجد کے جو انجمن تھے اس کے چیئرمین, ٹرسٹ کے یا انجمن کے چیئرمین آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ روزے کی حالت میں مومنین کو اور خود بھی تھکاتے رہتے ہو, یہ قرآن اور یہ فائدہ کیا ہے اس کا قرآن بیان کرنے کا؟ تو میں نے کہا پھر آپ کی نظر میں کیا کروں میں؟ تو کہنے لگے مصائب پڑھا کرو آ کر, بس قرآن بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یقین جانے میرے آنسو نکل آئے اس بات پر کہ محبت بھی نہیں ہے قرآن سے, حب بھی نہیں ہے قرآن سے. اور ظاہر ہے میں اس کو نہیں متہم کیا, میں نے اپنے آپ کو کیا کہ میں نے اتنی غفلت کی کہ یہ مومن جس کے دل میں میں نے محبت قرآن ڈالنی تھی اس کا دل قرآن کی محبت سے خالی ہے, قصوروار میں ہوں, وہ نہیں ہے. چونکہ اہل بیت کی محبت بھی کسی نے ڈالی نا دل میں, لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی تو آ گئی, قرآن کی محبت بھی ڈالیں گے تو آ جائے گی, مسجد کا مقام زندہ کریں گے تو آ جائے گا. باہر کیف بہت کچھ اس بارے میں عرض کیا کہ کہنے کے لیے ہے, میں گریز کرتا ہوں اس سے, اجتناب کرتا ہوں مطلب سے. صرف یہ نقطہ اس لیے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے قدردان خود ہوں. ایک اور شہر میں مجھے توفیق ہوئی تھی آئمہ جمعہ و جماعت کی خدمت میں عرض ادب کرنے کے لیے, تو ان سے یہ عرض کی تھی, وہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں دین نے آپ کو منصب امامت دیا ہے, ہم اس کو امامت ہی رکھیں اور بے حیثیت امام مسجد ہی رہیں, وہاں پر ملازمت اختیار نہ کریں. خدا نے آپ کو ملازم نہیں بنایا, اگرچہ انجمن و ٹرسٹی و فلاں و فلاں جن کے چونکہ مسجدیں بھی پراپرٹی ہیں, مسجد کے مالکین ہیں, پہلے بانیان مسجد کہتے تھے, اصل میں وہ مالکین مسجد ہیں, مالکانہ تصرف کرتے ہیں, مرضی ہوئی نکال دیا, مرضی ہوئی ادھر کر دیا, مرضی ہوئی تالا لگا دیا, مرضی ہوئی اجازت دی, عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں, مجلس کرنے سے روک دیتے ہیں, درس دینے سے. تو یہ تو ایسے ہی جیسے اپنے گھر کا مالک ہے جو کہتے ہیں میرا گھر ہے, میں اللہ کا گھر ہے, آپ کو کیا حق بنتا ہے یا کسی کو عبادت سے روکو, یا کسی کو درس سے روکو, یا کسی کو فعالیت سے روکو. کبھی خواتین کو روک دیں گے, کبھی بچوں کو روک دیں گے, کبھی جوانوں کو روک دیں گے, کبھی کسی اور کو روک دیں گے. تو لگتا ہے مالک ہیں یہ نا مساجد کے, تو مالک ہمیشہ ملازم رکھتے ہیں, مالک کو امام نہیں چاہیے ہوتا, مالک کو ملازم چاہیے ہوتا ہے. اب ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ کہ ہم اس چیز کو دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, نہ تلخی کے ساتھ, نہ لڑائی کے ساتھ, جھگڑے کے ساتھ نہ, بلکہ دلیل کے ساتھ ہم پہلے یہ مطلب روشن کریں کہ مسجد کا مقام کیا ہے دین میں, اور خصوصاً ائمہ اطہار کے تعلیمات کی روشنی میں امام مسجد کا مقام کیا ہے, اور خادمین مسجد یہ جو لوگ مسجد بناتے ہیں خدا میں مسجد ہیں، وہ امام مسجد نہیں ہے، امام مسجد عالم دین ہے، جس نے مسجد بنائی ہے وہ خادم دین ہے، وہ خادم مسجد ہے، جو انجمن میں ہے، جو ٹرسٹی ہے، وہ خادم مسجد ہے، نہ کہ مالک مسجد ہے۔ لیکن یہ چیزیں سمجھانا پڑیں گی، ان کو باقاعدہ تعلیم دینا پڑے گی، آگاہ کرنا پڑے گا، آگاہی کم ہے، لوگوں میں خلوص ہے، آگاہی کم ہے، آگاہی کم ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن خود ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے قدردان ہوں، اگر دوسرے ہمیں ملازم سمجھتے بھی ہیں تو ہم خود کو ملازم نہ سمجھیں، ملازم بن کر وہاں رہیں بھی نہیں، امام بن کر رہیں، امامت کریں اپنی اسی قلمرو کے اندر۔ جماعت کے امام ہیں آپ، مسجد کے امام ہیں آپ، جمعے کے امام ہیں آپ، ملازم نہیں ہیں آپ کسی کے، اور امامت کے تقاضے وہاں پورے کریں تاکہ لوگوں کو یہ مقام بھی سمجھ میں آئے، مسجد بھی سمجھ میں آئے، عبادت بھی سمجھ میں آئے، اور اپنے فرائض اور ذمہ داریاں بھی ان کو سمجھ میں آئیں۔ خوب ظاہر ہے ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پہلے خود اس کام کے لیے ایک تبلیغی مہم کی ضرورت ہے چلانے کی، جس کے ذریعے سے ہم مسجد کا مقام لوگوں کے ذہنوں میں روشن کر سکیں، وہ بھی ایک معقول اور سلجھی ہوئی تبلیغ کے ذریعے سے، نہ شدت پسندانہ تبلیغ۔ شدت پسندانہ تبلیغ وہ تبلیغ نہیں ہوتی، وہ الٹ اثر ہوتا ہے اس کا۔ مثلا ہیں کچھ روشیں ہیں مبلغین کی، آ کے بیٹھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بھی، تجربہ ہوگا آپ کا، جو ہی ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو سب کو فاسق، فاجر، کافر، جہنمی اور کیا کیا سرٹیفکیٹ دے کر پھر التماس دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو جب فاسق و فاجر و کافر و منافق و جہنمی ثابت کر کے جاؤ گے تو وہ تو انبیاء کی بھی بات نہیں سنتے ایسے طبقات۔ تو جو سرٹیفکیٹ آپ نے بانٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انبیاء کی بھی بات نہیں سننے والے ہیں۔ بھلے یہ ہیں مومنین ہیں، لیکن کون سے مومنین ہیں؟ نادان، جاہل، نہ جاننے والے، کم فہم۔ ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ تلخی کی ضرورت ہے۔ جو جتنا جاہل تر ہے اتنا زیادہ مستحق ہے ہمدردی کا، اتنا زیادہ مستحق ہے ہمدردی کا، نرمی کا۔ اس کے اوپر رحم کھائیں آپ کہ یہ بیچارہ کیا وضع ہو گئی ہے، کیا حالت۔ جس طرح ایک مریض ہے جو بہت شدید مریض ہے تو کیا ہمیں غصہ آتا ہے اس پر، یہ اتنا کیوں زیادہ مریض ہے؟ اس پر زیادہ رحم آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، دوسرا کہتا ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بالکل موت کے قریب ہوں، تو ہماری ہمدردی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو موت کے قریب ہے، چونکہ اس کی بیماری زیادہ سخت ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھیں جاہل آدمی، جو سب سے زیادہ جاہل ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہمدردی ہے آپ کی۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو اہم ترین فریضہ بتایا وہ تبلیغ ہے۔ دیکھیں آفات یہ ہیں، ابھی آغا صاحب نے اشارہ کیا تھا پہلے گفتگو میں، نماز سے پہلے، کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ زیادہ تر مدارس کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اچھا کیا، بڑے مدارس، اچھے مدارس انہوں نے تشکیل دیا، الحمدللہ ان کی خدمات ہیں، ہم خود انہی کا ہی ثمرہ ہیں، انہی کا نتیجہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ لیکن ایک چیز چھوڑ دی، اور وہ عوام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ جو حال کے حوالے کر دیا، اور مدارس سے کوئی رابطہ علماء کا یا علماء کا رابطہ مدارس سے نہیں رہا۔
قبلہ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی تفسیر کرنا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کئی ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ بس سلام کر دو ان کو، ساتھ ہی نہ لگو۔
عرض کروں گا ابھی عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہ تصور کہ ہمارے علماء کیوں مدرسوں میں جا بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت عجیب داستان ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ داستان کیا ہے کہ ہمارے جتنے بڑے حوضے گزرے ہیں، پہلے حوضہ علمیہ نجف تھا، اب حوضہ علمیہ قم مرکزی حوضے، پہلے ہزار سال تک حوضہ علمیہ نجف تھا، پھر اس کے بعد وہ صدامیوں نے اس کو ویران کیا اور حوضہ علمیہ قم آباد ہوا، کہ خدا انشاءاللہ اس کو ہمیشہ اور سب حوضوں کو آباد رکھے انشاءاللہ۔ اب بھی تک حوضہ علمیہ قم میں یہ تصور موجود ہے، ابھی بھی انقلاب اسلامی کے بعد بھی کیا کہتے ہیں وہ، کہ جو بہت ذہین طالب علم ہے، محنتی طالب علم ہے، اس کو فقط پڑھنا، درس پڑھنا چاہیے، اور اس کو فقی بننا چاہیے، مجتہد بننا چاہیے۔ اگر فقی مجتہد نہیں بن سکتا تو مدرس بن جائے، اگر مدرس نہیں بن سکتا، لائق قابل مدرس نہیں بن سکتا، تو محقق بن جائے، اور اگر ان پوسٹوں میں سے کسی کے قابل نہیں ہے تو پھر مبلغ بن جائے، پھر بے شک جائے تقریریں کریں۔ تقریریں کرنے والے کو نجف اور قم میں روزہ خان کہتے ہیں، روزہ مجلس کو کہتے ہیں۔ مجلس کو روزہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مجالس میں روزہ تو شہداء پڑھی جاتی تھی، یہ کتاب جو مصائب کی کتاب ہے نا، یہ عموماً مجالس میں اس کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے مجالس کا نام پڑ گیا ہے روزہ خانی۔ روزہ خانی یعنی کتاب روزۃ المجالس پڑھی جائے گی، اور جو مجلس پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے روزہ خان۔ روزہ خان یعنی مجلس پڑھنے والا آدمی، یہ عنوان انہوں نے دیا۔ جو لوگ ممبر پہ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، اسے کہتے تھے روزہ خان۔ روزہ خان کون ہوتے ہیں؟ اوزوں کی اصطلاح میں بے سواد، کم پڑھے لکھے، نالائق۔ نالائق طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ مجلس پڑھنی چاہیے، روزہ خانی کرنی چاہیے۔ لائق اگر ہے تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ نہیں جانے دیتے تھے، مجلس پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے جو جید علماء ہیں وہ مجلس پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ مجلس پڑھنا اپنی شایہ نشان نہیں سمجھتے، چونکہ جو ہی ہم مجلس پڑھیں گے ہم کیا متہم ہو جائیں گے؟ کامل، روزہ خان، نالائق، نہیں کرتے یہ کام۔ اس وجہ سے نہیں کرتے یہ کام کہ ہم کامل سمجھے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ علمی عوضوں کے اندر جو مجالس پڑھتا ہے اسے کامل سمجھتے ہیں۔ امام خمینی جب نجف میں گئے، شاہ نے جلا وطن کیا، تو وہاں کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ مجتہد نہیں ہے، روزہ خان ہے، چونکہ امام خمینی تقریریں کیا کرتے تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ابھی کچھ ٹوٹا ہے یہ رواج، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ۔ ایک مرجع تقلید ہیں اس وقت صاحب رسالہ عملیہ ہیں، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دام ذل العالی، وہ باقاعدہ جس طرح عام خطیب مجلس پڑھتے ہیں، بھائی کہ مرجع تقلید ہیں، مفسر قرآن ہیں، فیلسوف ہیں، ایک بہت شہیر شخصیت ہیں، جانتے ہوں گے آپ میں سے، اکثر نے سنا ہوگا۔ لیکن وہ بیٹھ کر ابھی بھی جب محرم آتا ہے یا مجالس رمضان آتا ہے تو باقاعدہ مجلس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، ایک مرجع تقلید۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں؟ یہ روزہ خان ہیں۔ عالم بننے کے لیے تقلید تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کے لیے جو اہم ترین عناوین استعمال کیے گئے ہیں وہ رسول، یا ایوہ الرسول، رسول کے معنی میں ہی تبلیغ شامل ہے، یعنی حامل پیغام، رسول ہی اس کے پاس پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے زبان مبارک سے بھی نقل کیا، وما علینا الا البلاغ، یا بلاغ المبین، یا ایوہ الرسول بلغ، تبلیغ کریں آپ۔ تبلیغ عہدہ اصلی ہے مبلغ، تبلیغ ذمہ داری اصلی ہے رسول کی و انبیاء کی، جو ہم نے چھوڑ دی۔ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ فقی بن جائیں، یا فقی نہیں بن سکتے تو مدرس بن جائیں، مدرس نہیں بن سکتے تو محقق بن جائیں، محقق سے نیچے نیچے آئیں گے تو نالائق شمار ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں، آپ اکثر مدارس میں یا بڑے حوزوں کے اندر بہت کم رجوع ہے مبلغ بننے کی طرف، محقق بن رہے ہیں سارے، اپنے ناموں کے ساتھ بھی یہی لکھیں گے، اس طرح کے القابات۔ یہ وجہ بنی ہے کہ عوام جہلا کے سپورٹ چلے گئے ہیں، علماء ان عناوین کی وجہ سے اور ان دلائل سے کہ ہم نالائق نہ کہلائیں، تبلیغ انہوں نے چھوڑ دی۔ ورنہ جید علماء، عالم علماء، فاضل علماء، متقی علماء، پرہیزگار علماء، خوف خدا رکھنے والے علماء، یہ اگر آتے ممبروں پر اور آ کر عوام کو ڈائریکٹ اپنی زبانوں سے نصیحت کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ عوام آج بسن۔ تشیع ہر جگہ پر ہے، لیکن پاکستان میں نرالا تشیع، الگ ہی صورتحال ہے، بالکل ایک نیا مذہب، نیا دین، الگ چیز بنی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ خوب عزیزان، مسائل، اب اشارہ کیا کہ یہ پہلا نقطہ تھا کہ آپ اپنے قدردان ہوں، بے حیثیت طالب علم، بے حیثیت عالم، بے حیثیت مبلغ، بے حیثیت امام جمعہ و جماعت، ان عہدوں کا برہم رکھیں، شان ان کی حفظ کریں۔ آپ ظاہر ہے آپ جب فرنٹ لائن کے مورچوں کے محافظ ہیں تو مشکلات بھی اتنی ہوتی ہیں فرنٹ لائن پر۔ سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ بیرونی دشمن کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ جہلا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی وہی جن کو آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ کو سب سے پہلا حملہ رسول اللہ پر انہوں نے کیا جن کو رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے تھے, ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. سب سے پہلا حملہ قریش نے کیا جن کو سمجھانا چاہ رہے تھے, ذوالعشیرہ نے کیا جن کو سمجھانا چاہ رہے تھے, پھر اہل مکہ نے کیا جن کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ محراب میں جو طبقہ موجود ہے, علماء مبلغ جنہوں نے مساجد سنبھالی ہوئی ہیں, بہت خطیر و اہم فریضہ ان کے سپرد ہے. لیکن عرض کیا کہ نہ ان کا مقام اس طرح سے سمجھا جاتا ہے, نہ عوام نہ دیگر طبقات, اور نہ خود وہ اپنے مقام کے لائق اور قائل ہیں, اور چہ بسا ملازمت کی حد تک اس کو تنزل دے دیتے ہیں, ملازمت کی حد تک اسے نیچے گرا دیتے ہیں. دوسرا پہلو ان مشکلات کا ہے, مشکلات گوناگون ہیں, مالی مشکلات ہیں, معاشرتی مشکلات ہیں, علمی مشکلات ہیں, ہر طرح کی مشکلات اور فیس آپ کو کرنا ہے. آپ جو محرابوں کے اندر ہیں یا اس سنگر کے اندر ہیں, آپ کو یہ ساری مشکلات فیس کرنی ہے, حل کرنی ہے. یعنی آپ کو دوسرے لفظوں میں حلال مشکلات عوام بنایا گیا ہے اس مورچے میں, اور اگر وہ خود چیخ رہا ہو کہ مجھے خود روٹی نہیں ملی, مجھے خود کچھ نہیں ملا, میری ہزار مشکلات ہیں, تو لوگ تو کہیں گے جو ہمیں بچانے آیا ہے یہ تو خود زیادہ ہم سے زیادہ مشکلات میں یہ ہے مبتلا ہے.
ان کا مشکل کشا بھی تو
کوئی ایسے ہی ہے, ہر ایک کا ہے, ہر ایک کا مشکل کشا ہے. جس طرح عوام علماء پر اعتماد کرتے ہیں, وہ توقع رکھتے ہیں, اسی طرح علماء کو بھی کسی پر اعتماد کرنا چاہیے, وہ توقع رکھنی چاہیے. ایک عالم پڑھتا ہے اور عوام بغیر پڑھے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں, فرق دونوں میں یہی ہے کہ عالم دین و مبلغ دین وہ جہاں سے آغاز کرتا ہے, یہ در حقیقت عوام کا نقطۂ انتہا ہوتا ہے, جہاں سے طالب علم کا نقطۂ آغاز ہے. عوام جب بہت زیادہ دیندار ہو جائیں تو کہاں جا پہنچتے ہیں, کس مقام پر؟ مقامی شکر, قناعت, اسی پر جا پہنچتے ہیں. ایک عوام اعلیٰ ترین دینداری کا درجہ یہ ہے کہ خدا کچھ دے دے تو بھی الحمدللہ, نہ دے تو بھی الحمدللہ, توکل خدا پہ توکل شروع کر دیتے ہیں عوام. یہ ان کی انتہا ہے دینداری کی, اور ایک طالب علم کا نقطۂ آغاز ہے, وہ شروع یہیں سے کرتا ہے. جب راہ خدا میں قدم رکھتا ہے تو اسی توکل پر خدا قدم رکھتا ہے, اللہ کو رازق مان کے آتا ہے, اللہ کو رب مان کے آتا ہے. توحید عملی, توحید کتابی ہو, توحید نظری ہو, توحید لفظی, تو بہت ہم امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ توصیف میں حق بہت وسیع ہے لیکن عمل میں بہت تنگ ہے. اگر آپ مجھے کہیں توحید پہ تقریریں کروں, میں عشروں کے عشرے پڑھ دوں گا, لیکن عمل میں اگر دیکھیں کہ میں واقعی خدا کو رب مانتا ہوں اپنا یا نہیں مانتا ہوں. ابھی ہمیں اشکال ہے کہ لوگ مسلم, بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آج کل علی رب کہنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں, لیکن زرداری رب کہنے والے, مسلم لیگ رب کہنے والے, پیپلز پارٹی کو رب کہنے والے, پولیس کو رب کہنے والے, فوج کو رب کہنے والے, ڈائریکٹر مینیجر کو رب کہنے والے, عوام کو رب ماننے والے, یہ تھوڑے عوام کی ربوبیت کے جو قائل ہیں کہ ہمارا رزق عوام کی جیب میں ہے, عوام دیں گے تو ہم کھائیں گے, یہ بھی تو ربوبیت ہے. ہم کیوں عوام کو اپنا رب مانیں؟ خدا کو رب ماننا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے. وجہ مشکل, بڑی وجہ کیا ہے, جیسے وہاں ایک اشارہ کیا تھا ایک نقطے کی طرف کہ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کار فرما ہے کہ علماء بڑے نہیں آتے ممبروں پر, اس کی بھی ایک مشکل ہے کہ کیوں آج مبلغین دین و یہ سپاہ عظیم اسلام کی جو مورچوں میں بیٹھ کر دفاعی مورچے میں اور مشکلات کا شکار کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سسٹم کو بائی پاس کر دیا ہے. دین نے جو نظام بنایا تھا اس نظام کو ہم نے پھلانگ دیا ہے, بائی پاس کر دیا ہے اور آگے نکلنے کی کوشش کی ہے, نظام سے پامال کیا ہے اس کو ہم نے, اس وجہ سے ساری مشکلات ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گورنمنٹ میں مثلا ٹیچر بھی وہی کام کرتا ہے جو ایک عالم دین کرتا ہے, صرف اس کا شعبہ تعلیمی فیکلٹی الگ ہے اس کی, لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ ہر مہینے اس کو تنخواہ, ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن, بینیفٹس فلاں فلاں یہ سب ملتے ہیں. کہاں سے ملتے ہیں اس کو؟ پریزیڈنٹ کوئی اپنے باپ کی کمائی سے تو نہیں دیتا ان کو یا پرائم منسٹر، کہاں سے دیتا ہے؟ عوام ٹیکس دیتے ہیں، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹیچرز کو تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن دونوں کام سسٹمائز ہیں۔ عوام ٹیکس جمع کراتے ہیں سسٹم کے اندر، اور سسٹم دیتا ہے ٹیچرز کو، پروفیسر، بڑے بڑے پروفیسر ہیں یونیورسٹیوں میں، تو وہ جو عوام ٹیکس جمع کراتے ہیں وہی تنخواہ ان کو ملتی ہے، ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو وہی تنخواہ ملتی ہے، لیکن چونکہ سسٹم میں ہیں دونوں، دینا بھی سسٹم کو ہے، لینا بھی سسٹم سے ہے، نظام سے لینا دینا ہے، لہذا سب آسودہ ہیں، دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ اس سے بہتر سسٹم دین نے بنایا ہے، لیکن ہم نے سسٹم کو بائی پاس کر دیا ہے، لینے دینے کا نظام خراب کر دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دینی بجٹ، دین نے جو بجٹ بنایا ہے تبلیغ دین و مبلغ دین و عالم دین کے لیے و خدمت گزاران دین کے لیے، وہ بہت عظیم بجٹ ہے۔ میں صرف ایک نقطہ اشارہ کرتا ہوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ صرف بغداد شہر کا، اب دیکھ لیں بغداد شیعہ شہر نہیں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تہران کا کہتے تو وہ سارا شیعہ ہے، بغداد شہر شاید ایک سیوم شیعہ ہوگا، ون تھرڈ شیعہ ہے بغداد شہر، ٹو تھرڈ وہ شیعہ نہیں ہے، باقی پورا علاقہ شیعہ ہے، مثلا جنوبی عراق پورا شیعہ ہے، بصرہ پورا شیعہ ہے، مثلا کوفہ شیعہ ہے، نجف شیعہ ہے، کربلا، اس علاقوں میں اکثریت شیعہ ہے، یا یہ امارہ ہے، ناصریہ ہے، یہ علاقے خلیج کی طرف والے یہ شیعہ ہیں سارے، لیکن بغداد سارا شیعہ نہیں ہے، ون تھرڈ شیعہ ہیں، اکثریت دوسروں کی ہے۔ اس میں امام خمینی اس وقت فرماتے تھے کہ بغداد شہر کا خمس، صرف بغداد شہر کا خمس کافی ہے تمام دنیا کے سادات کو اعلیٰ ترین سطح زندگی دینے کے لیے، صرف بغداد شہر کا خمس کافی ہے۔ یہ ایک مرجع تقلید، ایک رہبر جہان یہ بات کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، صرف بغداد شہر کا خمس۔ او بابا آپ توجہ کریں، پاکستان میں کم دیتے ہیں لوگ خمس، لیکن دیتے ہیں، پھر بھی لاہور والے دیتے ہیں، کراچی والے دیتے ہیں، فلاں شہر، اسی طرح ایرانی دیتے ہیں، عراقی دیتے ہیں، لبنانی دیتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ہیں جو صاحب توفیق ہیں، جن کو توفیق دی ہوئی اللہ نے، دے رہے ہیں خمس۔ یہ سارا جمع کریں تو یہ اتنا بنتا ہے کہ اس کے حساب کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیوی کمپیوٹر چاہیے، اس خمس کا حساب کرنے کے لیے بلینز کی تعداد میں یہ خمس ہے، بلینز کی مقدار میں، اطلاع کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ، بلینز، اربوں میں ہے یہ خمس، اور اس خمس کا صرف ایک دہم حصہ، ایک دسواں حصہ کافی ہے تمام ضرورت مندوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے، لیکن یہ خمس سسٹم کو نہیں جاتا، یہ خمس ایسے ہی، جیسے پاکستان کا محکمہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں جاتا بلکہ وہ اڑا لیتے ہیں، اوپر سے اڑا لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ سسٹم کو نہیں جاتا، چونکہ سسٹم کو جاتا نہیں ہے، سسٹم ہے بھی نہیں ہے، سسٹم کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی، لہذا سسٹم کی طرف سے ملتا بھی نہیں ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ دونوں طرف بائی پاس کیا ہوا ہے ہم نے اس کو، لوگ پرسنل اپروچ کر کے خمس دینے والے کے پاس پارٹیاں پہنچاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دو یہ خمس، اپنی ایڈورٹائز کمپنی لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دو، ان کو دے دیتا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ دینا اس کو ہے جس کے پاس پہلے ہی بہت بڑی گاڑی موجود ہے، آخری ماڈل گاڑی موجود ہے، ان کو دے دیتے ہیں خمس کہ یہ آپ استعمال کرو، کیوں جی پٹرول زیادہ لگتا ہے آپ کا؟ بندے خدا، آپ ان کے پاس گھر اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، ان کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے، وہ دوسرا ہے اس کے، اللہ مسلم، وہ دوسرا شخص ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، اس کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اس کے پاس ایک دن کا بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی سنگر اسلام میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مورچہ اسلام میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے مشکلات کا اصلی سبب ہمارا، کہ باوجود اس کے کہ یہ بجٹ دینی موجود ہے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن یہ دینی بجٹ ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جو مبلغ دین ہے یا دین کے خدمت گزار ہیں، یہ اوپر اوپر سے اچک لیا جاتا ہے کہیں۔ آج کل اکثر لوگوں نے خود اجازے لے لیے ہیں، خمس استعمال کرنے کی، مثلا جو خمس نکالتا ہے اس نے اجازہ بھی لیا ہوا ہے، کیا کام کر رہا ہے، وہ جی این جی او چلا رہا ہے خمس کے ذریعے سے، پبلک ماڈل اسکول چلا رہا ہے، انگلش یہ خمس کے ذریعے سے چل رہے ہیں، انگلش ماڈل اسکول خمس کے ذریعے سے چل رہے ہیں، پڑھتا کون ہے بیچ میں، پڑھتا ہے ملینر کا بیٹا، اس کے اندر آ کر پڑھتا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ خوب، یہ مشکل کا سبب ہے، میں نے اشارہ کیا کہ مشکل کا یہ سبب ہے، یہ سب مشکلات آگاہی دینے سے حل ہوں گی اور تبلیغ سے حل ہوں گی، آگاہی تبلیغ جو آگاہی عطا کرے، وہ تبلیغ نہ جو مثلا ٹائم پاس کرے، ٹائم پاس کرنے کو تبلیغ نہیں کہتے، مثلا ایک گھنٹہ میں نے تقریر کی اور اس میں کچھ اس طرح کی ٹپیکل باتیں جو رائج باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں میں نے بھی کر دی، یا کسی کی کیسٹ سن کے میں نے بھی یہاں پر آ کر، اور اس کا نام میں نے تبلیغ۔ ابھی عشرہ، ابھی محرم آنے والا ہے، پورے پاکستان کے اندر لاکھوں عشرے ہوں گے، ان لاکھوں عشروں میں آپ دیکھیں شاید پانچ جگہ بھی تبلیغ نہیں ہو رہی ہوگی، سارا ٹائم پاس ہو رہا ہوگا۔ آگاہی بخش، آگاہی دینے والی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ ایک فرصت جو جسے ہم تبلیغ کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں وہ جمعہ ہے، نماز جمعہ، کہ نماز جمعہ بہت اہم ہے، نماز جمعہ کی فرصت سے فائدہ اٹھانا اور آگاہی عطا کرنا لوگوں کو، ہر جمعہ میں کم از کم لوگوں کا درجہ آگاہی کا بڑھتا جائے، اوپر ہوتا جائے، ہائی ہوتا جائے، یہ مشکلات اس آگاہی بخش و آگاہی دینے والی تبلیغ سے حل ہونے والی ہیں۔ لیکن سر دست کہ یہ خوب، ابھی نہ وہ سسٹم ہے، نہ وہ تبلیغ ہے، نہ وہ آگاہی ہے لوگوں کی، تو ابھی کیا کیا جائے؟ خوب، ابھی بھی موجود ہیں، جیسا آپ نے خود چاند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک بہترین کام یہی ہے جو آج آپ نے کیا ہے، آپس میں اتحاد، مشکلات کے حل کے راستے موجود ہیں، ایک آپس کا تعلق، آپس میں رابطہ۔ بہت خوبصورت تجویز دی آغا صاحب نے کہ ہر مہینے آپ کا اجتماع ہو، اس جگہ پر ہوا ہے، اگلا اجتماع دوسرے کسی جگہ پر ہو، تیسرا اجتماع کسی اور جگہ پر ہو، اور اس اجتماع میں آپ کئی کام کریں، ایک اپنی خود اپنی آگاہی بڑھانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپاہیوں کو ہر سال مشقیں کرائی جاتی ہیں، جو سپاہی جنگی مشقیں نہیں کرتا وہ جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ پہلے بھرتی کے وقت جو ٹریننگ لی تھی وہ بھول جاتی ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہوتی، ہر سال اس کو تازہ کیا جاتا ہے، ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ سسٹم ہے نہیں ہے ایسا کوئی، یہ کام آپ خود سے کر سکتے ہیں کہ ایسا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ یہ بات میں یہیں پر، یہیں آخر میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہاں عرض کر دیتا ہوں میں کہ چونکہ ہمارے یہاں فضا، جس طرح آغا صاحب نے اشارہ کیا، نقوی صاحب چلے گئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ مثلا ہم نے یہ میٹنگ رکھی یا نشست رکھی تو کئی مسائل کھڑے ہو گئے۔ خوب، آپ سب جانتے ہیں کہ ہے چونکہ فضا، ماحول ایسا ہے ہمارا، ڈینگی جس ماحول میں ہو تو وہاں ڈنگ بھی رہتا ہے وہاں پر، خوب ہے ایسا ماحول، ہمارا آلودہ ماحول ہے، حسن ظن نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتماد کا شدید فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے ہر حرکت مشکوک سمجھی جاتی ہے۔ جو کام کریں آپ مشکوک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں مشکوک ہے، آپ اگر مجلس کر رہے ہیں مشکوک ہے، آپ اگر سوائے غلط کاموں کے باقی سارے کام مشکوک ہیں، اگر غلط کام کریں اس میں کوئی مشکوک نہیں، وہ کہتے ہیں مومن ہے، اپنا مومن ہے، کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈھول بجائیں، ناچ گانا شروع کر دیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرے گا۔ آلودہ فضا ہے ہماری، جو ماحول بنا ہوا ہے نا، یہ اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں کہ کیوں اتنی آلودگی پیدا ہو گئی ہے کہ ہر مومن، ہر آدمی کے سامنے مشکوک ہو گیا ہے، ہر عالم عارف کے سامنے مشکوک ہو گیا ہے، کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا، یہ اعتماد کا ٹوٹ جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں، مثلا میں اپنے تئیں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود کر سکتے ہیں بہت سارے کام، کیوں نہیں کرتے؟ اسی خوف سے کہ جو کام ٹھیک کرنے جائیں گے اس آلودہ فضا کے اندر، اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جب ظاہر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس پر اعتماد ہی نہیں ہوگا، اس کو استقبال نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ الگ ہی ایک الجھن پیدا ہو جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ انسان، وہ کہتے ہیں آنکھ ٹھیک کرنے کے بجائے ابرو ٹھیک کرتے کرتے آنکھ پھوڑ دیں، تو بہتر ہے ابرو ہی رہنے دیں پریشان، ایسا ابرو ٹھیک نہ کریں جیسے آنکھ ہی پھوڑ دیں نا آپ۔ وہ یہ نسبی سا جو حالت ہے یہ قائم رہے اگرچہ مثلا فلاں کام نہ بھی کریں ہم. خوب الحمدللہ ملک کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, مدارس ہیں, علماء ہیں جنہوں نے ابھی کچھ نہ کچھ اس مسئلے کو منظم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ خود سب سے بہترین رائے حل یہ کہ آپ خود علاقے کے انہی دو ضلعوں کے افراد ننکانہ اور شیخوپورہ کے آپس میں منسلک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, جو جس سلیقے کا ہے, جس ذوق کا ہے, جس جماعت کا ہے رہنے دیں, ایک دوسرے کو توڑے نہیں, جو جس کے ساتھ وفاداری کے قائم رہے. صرف جو مشترکات ہیں, جو اصل تبلیغ دین ہے, ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہ کر, بہترین رائے حل یہ ہے, سب سے بہترین رائے حل یہ ہے. اس سلسلے میں ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ حاضر ہیں. ہم پہل کیوں نہیں کرتے, اسی خوف سے جو میں نے عرض کیا تھا, ورنہ کر سکتے تھے یہاں کے لیے بھی اور بہت ساری اور جگہوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس خوف کی وجہ سے کہ چونکہ ہر چیز مشکوک شک کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے, ابھی وہ اتنی فضا نہیں ہے ہمارے لیے آمادہ کہ یہ کسی کے لیے بھی جو بھی کوئی قدم اٹھائے گا اس کو عجیب و غریب قسم کے مسائل کا سامنا ہوگا, تو بجائے اصلاح کے خرابی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ چاہیں, آپ چاہیں, یہ مشروط ہے اس چیز سے کہ اگر آپ چاہیں, آپ کا ارادہ ہو, آپ آپس میں مل بیٹھیں, رائے حل نکالیں اور نکالیں, اس میں جو ہم سے ہو سکتی ہے خدمت ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ کو ریفریش کورس کرانے ہیں, آپ کو لٹریچر کی مدد دینی ہے, آپ کو اور کوئی سروس چاہیے اس طرح کی, چونکہ ہمارا مقصد بھی تعلیم و تبلیغ ہی ہے. صرف دو چیزوں کو ہم نے ہدف قرار دیا ہے, تعلیم و تبلیغ, باقی رفا ویلفیئر کو ہم نے بالکل چھیڑا ہی نہیں ہے. نہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, نہ اس کا فنڈ قبول کرتے ہیں, نہ چونکہ بہت لوگ ہیں ویلفیئر کا کام کرنے والے کر رہے ہیں, بلکہ اب تو علماء بھی 30 سال پڑھ کے آ کے ویلفیئر ہی کا کام کرتے ہیں, تبلیغ نہیں کرتے. لہذا ہم نے ویلفیئر کو نہیں چھیڑا, چونکہ بے قدر کافی اس کے اندر بجٹ بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود. سیلاب آتا ہے, 20 پارٹیاں خیمہ لے کے پہنچ جاتی ہیں, جھنڈا اور خیمہ دونوں, کہ ہم سے خیمہ لو, جھنڈا بھی ہمارا لگاؤ. وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, زلزلہ آتا ہے, اپنا خیمہ بھی لے جاتے ہیں اور جھنڈا بھی لے جاتے ہیں. لہذا ویلفیئر کو ہم نے نہیں چھیڑا. ہمیں بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے, بسا اوقات لوگ رجوع کرتے ہیں ضروریات کے تحت اور ہم ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, معذرت چاہتے ہیں ان سے کہ ہم نے ویلفیئر کا یونٹ بنایا ہی نہیں ہے شعبہ, بائیں کہ ضرورت ہے اور کام ہو بھی رہا ہے, اس کے باوجود بھی ضرورت شدید ہے اس کی. دوسرا شعبہ جس کو ہم نے نہیں جانا اور نہیں چھیڑا اور نہیں کریں گے اس میں, وہ سیاست ہے, عملی سیاست, یعنی باقاعدہ عوامی سیاست یا حکومتی سیاست یا حزبی سیاست یا جو بھی اس کی شکلیں ہیں مختلف, کہ یہ نہیں کریں گے, چونکہ اس میں بھی الحمدللہ کافی نفری موجود ہے, کافی گروہ اور افراد جو کر رہے ہیں, بالآخر ان کے کاموں سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے بالآخر قوم کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی حالات حاضرہ ہیں ان کا مقابلہ وہ کر لیتے ہیں. اس دونوں شعبوں میں ہمارا مسلک تعاون ہے کہ ہم تعاون کریں گے ان کے ساتھ, جو کوئی درست صحیح سیاسی قدم اٹھائے گا اس کے ساتھ بھی تعاون کریں گے, جو ویلفیئر میں یا رفاہ میں کوئی درست قدم اٹھائے گا تو ہم ایک معاون کی حیثیت سے تعاون کریں گے, لیکن خود ہم نے یہ دونوں شعبے نہیں کرنے سنبھالنے. تبلیغ و تعلیم ہے, اس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ یہ ہم کام کریں گے. الحمدللہ مختصر سے عرصے میں ہوا ہے کچھ نہ کچھ, تھوڑا بہت کام ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, شاید اتنا آئیڈیل نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی اچھی پروگرس ہوئی ہے 2 سال کے عرصے میں جو ہمیں موقع ملا ہے یہاں آ کر باقاعدہ منظم ہو. اگرچہ تبلیغ کا کام ہم نے بہت عرصے سے شروع کیا ہوا ہے, تقریباً آپ کہیں 20-25 سال سے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے, اب ذرا اس کو مزید منظم کر رہے ہیں. ظاہر ہے مبلغین و آئمہ جمعہ و جماعت یہ بھی اسی کا حصہ ہیں. میں یہی عرض کر دوں کہ مساجد کے بارے میں باقاعدہ ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے کہ مساجد جہاں نہیں ہیں وہاں بنائی جائیں, شروع نہیں کیا ابھی ہم نے, لیکن پلان ہے کہ مساجد جن جن علاقوں میں نہیں ہیں, جن شہروں میں, گاؤں میں, محلوں میں نہیں ہیں, وہاں باقاعدہ مساجد بنائی جائیں, ان مساجد کو آباد کیا جائے. آباد کرنے کے لیے ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ان مساجد کے اندر یا حسینیہ امام بارگاہیں ہیں یا حتیٰ دیگر مراکز و حتیٰ لوگوں کے گھر, مومنین کے گھروں کو بھی اس میں بدلیں ہم, ایک اس میں تعلیمی اپنا تعلیمی نظام بنائیں ہم, جس کو ہم نے صراط تعلیمی نظام کے نام سے شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سینٹر اور دینیات سینٹر کے اس میں بدلیں ان کو، کہ مساجد سارا سال فعال رہیں، بچے آئیں، جوان آئیں، نوجوان آئیں، اور علماء کی سرپرستی میں. الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر کافی سارے سینٹر قائم ہیں، ہم نے نہیں کیے، یہ دوسرے لوگوں نے زحمت کی، دوسرے مومنین نے اور دوسرے گروہوں نے کوشش کی، زحمت کی، بنائے انہوں نے بہت سارے، اور اب تعاون ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی مائل ہیں کہ انشاءاللہ ان سینٹروں کو مزید فعال اور آباد کرنے میں، جو ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کی خدمت میں رہیں گے. مزید بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ نئے سینٹر قائم ہوں. ابھی آپ کے قریبی گوجرانوالا میں کافی قرآن سینٹر اور دینیات سینٹر شروع ہوئے ہیں بننا، سیالکوٹ میں ہوئے ہیں، باقی علاقوں میں بھی چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ علماء جہاں موجود ہیں، علماء کی سرپرستی میں، ہر علاقے کے عالم کی سرپرستی میں بیسیوں و پچاسیوں سینٹر بنے ہوئے ہوں، اور وہ ان کے اوپر ایک سرپرست اور نگران کی حیثیت سے رہیں، اور ان کو باقاعدہ سلیبس ملے گا، باقاعدہ ان کو سسٹم ملے گا، اور جوان طبقہ جو ہے ان کو بنوانے، ٹیچر ٹریننگ دینے کا انتظام، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن عرض کیا کہ بعض کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے وہی ہوتا ہے کہ خوف، لیکن اگر سامنے ارادہ نظر آئے تو پھر وہ جھجھک ختم ہو جاتی ہے ہماری، کہ اگر خود مائل ہوں، علماء مائل ہوں، مبلغین مائل ہوں، پھر ہم ظاہر ہے کہ رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں، یا احساس ہو جاتا ہے کہ اعتماد کی فضا ہے اور اس میں ہم جا سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ اعتماد والی فضا نہ ہو تو ظاہر ہے پھر فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے، ذہنیتیں بنتی ہیں، دوریاں، کدورتیں اور اس طرح کے مسائل، الجھنیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اپنا بنائیں ایک نیٹ ورک، اور اس کے تحت ماہانہ، دو ماہ نشستیں اپنی آپ کی ہوں، اور جو سروسز ہم سے آپ کو درکار ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نقطۂ دیگر یا آخری نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے عزیزان، کہ اس وقت آپ نے اشارہ کیا بہت سارے مسائل کی طرف، آج جملہ یہی زیادہ جو بات جس نقطے پہ زیادہ ہوئے بات وہ یہ کہ یہ جو فتنہ بن چکا ہے ہمارے قوم کے اندر، وہ تقسیم اور جھگڑے اور لڑائیاں اور بہت بدمزگی پیدا ہو گئی ہے، وہ شہادت ثالثہ کا مسئلہ جو چھیڑ کے اور اس کے ذریعے سے قوم کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے، بہت نقصان ہوا اس سے اور ہو بھی رہا ہے تدریجاً، اور اس قسم کے اور بھی مسائل ہیں، صرف یہ ایک نہیں ہے، اور کئی مسائل ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کچھ لوگ، کچھ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نے اہمیت دی اور اس اہمیت دینے سے مسئلہ اور زیادہ پھیل گیا ہے، بڑھ گیا ہے. شدت کا جواب شدت سے دیا گیا تو وہ آگے مسئلہ بڑھ گیا ہے. ایک رائے حل جو ہماری نظر میں ایک ناقص طالب علمانہ رائے میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تجربہ بھی کیا ہے، تھوڑا تھوڑا، اس کو ہلکا ہلکا تجربہ کیا ہے، بہت وسیع سطح پہ نہیں کیا، جہاں جہاں کیا ہے موفق رہا ہے، کامیاب رہا ہے. اور وہ رائے حال یہ ہے عزیزان کہ دیکھیں، لوگ اس وقت غیر ضروری مسائل میں الجھ جاتے ہیں جب ضروری مسائل ان کے سامنے پیش نہ کیے جائیں. مثلا ایک گھر کے اندر فرض کریں بہت بنیادی مسائل بھی ہیں، گھر کے اندر بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بیماری کی علاج کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن گھر میں جھگڑا پردے پہ ہو رہا ہے کہ پردہ کس رنگ کا ہونا چاہیے، نہ اس بیمار کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ اس جوان کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ اس بچے کو کوئی پوچھ رہا ہے، لیکن بات ساری اس پر ہو رہی ہے کہ گھر میں پردہ کس رنگ کا ہونا چاہیے. یہ لڑائی ہے، دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک کہتا ہے اس رنگ کا ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے اس رنگ کا ہونا چاہیے. یہ جنگ ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ کسی ایک فریق کا حصہ بن جائیں، آپ کہیں پردہ سرخ ہونا چاہیے، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، اگر آپ کہیں پردہ سبز ہونا چاہیے، یہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں پردہ سفید ہونا چاہیے، دونوں آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اصل رائے حال یہ ہے، حکیمانہ رائے حال یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو جو چھیڑ گیا ہے، غیبت کے علاج کا بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے. ایک طریقہ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں کسی کی، اور بسا اوقات مجھ جیسے ہوتے ہیں، وہ زیادہ امر بالمعروف کا شوق چڑھتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں آغا یہ آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے غیبت نہ کریں. یہ غلط طریقہ ہے غیبت روکنے کا، چونکہ غیبت والے نے پی پیٹھ پیچھے کسی کی آبرو ریزی کی ہے اور میں نے منہ پہ بیٹھ کر اس کو رسوا کر دیا سب کے سامنے. یہ غلط طریقہ ہے امر بالمعروف. بہترین طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ بزرگوں نے بتایا کہ موضوع بدل دو. آپ مثلا فرض کر لیں کہ سب زید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, آپ وہ موضوع بدل کے آپ ٹریفک کی بات چھیڑ دو, موسم کی بات چھیڑ دو, موضوع بدل دو تاکہ یہ موضوع ہی ختم ہو جائے. بجائے اس کے کہ آپ حامی بنو یا مخالف, آپ موضوع بدل دو اس کا. یہ خوبصورتی کا کام ہے یہ, اور اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس مسئلے میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں موضوع بدلنا چاہیے. ہماری ناکامی یہ ہے, سب کی ناکامی یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو بنیادی موضوعات نہیں دے سکے, ہم نہیں چھیڑ سکے بنیادی موضوعات اس قوم کے لیے. ہم نے بالکل چھوٹے موضوع دوسروں پہ چھوڑ دیا نا, بچوں پہ. جب بڑے چپ رہتے ہیں تو بچے بچگانہ موضوع چھیڑ دیتے ہیں, جاہل جاہلانہ موضوع چھیڑ دیتے ہیں, علماء بولیں گے تو عالمانہ موضوع چھیڑیں گے. ہم ڈرتے ہیں, عوام سے سخت ڈرتے ہیں. تقیہ دشمن سے ہے, عوام سے نہیں ہے تقیہ. لیکن آج شیعہ علماء تقیہ کرتے ہیں شیعوں سے, شیعہ عوام سے تقیہ کرتے ہیں, نہیں کرتے بات, نہ ممبر پہ بات کرتے ہیں نہ ممبر کے نیچے بات کرتے ہیں. ڈرتے ہیں, سخت گھبراتے ہیں کہیں کہ عشرے کینسل ہو جائیں گے, جیسے شاہ صاحب کا ہو گیا ہے, کہیں مجمع نہیں بلائے گا, کہیں فیس نہیں دیں گے, کہیں فلاں بائیکاٹ ہو جائے گا, کہیں میرے گھر آنا نہیں جانا. یہ اس وجہ سے ہم چھپا کے رکھتے ہیں حقائق کو. ہمیں اس وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اہم موضوعات و بڑے موضوعات اور سنجیدہ موضوعات چھیڑنے چاہیے. جب سنجیدہ موضوعات چھیڑیں گے ان موضوعات سے لوگ خود ہی ہٹ جائیں گے, خود ہی توجہ ہٹ جائے گی لوگوں کی, چونکہ ابھی لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں ہے سوچنے کے لیے. لہذا جہاں بیٹھتے ہیں یہی مسئلہ چھیڑ جاتا ہے, جی فلاں ذاکر نے یہ کہہ دیا, فلاں خطیب نے یہ کہہ دیا, اور کوئی سنجیدہ موضوع نہیں. جس طرح ہمارا میڈیا ہے اساسی مسائل نہیں چھیڑتا ملکی, سنسنی خیز مسائل چھیڑتا ہے ہمیشہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلاں عورت کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس سے یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, اس طرح کے مسائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے. اور یہ نہیں کہتا کہ مثلا یہ لڑکا بے روزگار ہے, یہ قوم کی یہ حالت ہے, فلاں یہ حالت ہے, اس کی طرف کوئی توجہ دھیان نہیں ہے. آپ کل ہی دیکھیں, کل میں ایک طالب علم کو اپنے کو بتا رہا تھا اخبار کی شاہ سرخی, تمام اخباروں نے شاہ سرخی لگائی ہوئی تھی کہ سینڈی سیلاب نے طوفان نے نیو یارک ویران کر دیا, چھٹی ہو گئی, یہ مارکیٹ بند ہو گئی, اوباما ادھر چلا گیا, بیوی ادھر چلی گئی اس کی, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور اندر کے صفحے پر چھوٹی سی بالکل دو سطریں, ٹوٹل دو سطروں کی خبر لگی ہوئی تھی کہ بہاولپور میں ٹرک اور ویگن ٹکرانے سے 26 پاکستانی فوت ہو گئے. دیکھیں کتنی نالائکی ہے, شاہ سرخی یہ لگنی چاہیے تھی. 26 یہاں مر گئے ہیں, ان 26 کا کسی کو کوئی دکھ نہیں, وہ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانیوں کے لیے مرنا مسئلہ نہیں ہے. ادھر سینڈی انقلاب سے جو ہے کھڑکی ٹوٹ گئی, یہ خرابی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرو خوب اپنی قوم کے لیے. یہ خیانت ہے, یہ نالائکی ہے میڈیا کی, جرم ہے میڈیا جو انجام دے رہا ہے, ٹی وی چینل اور اخبار اور سارے یہ جرم انجام دے رہے ہیں. کیا کہ لا یعنی مسائل کو ہیڈ لائنز بنا کر, شاہ سرخیاں بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بنیادی مسائل کو نہیں پیش کرتے. یہی کام ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی اصلی مسائل کو قوم کے سامنے ایشو بنا کر پیش نہیں کرتے. موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہ دوسرے موضوع چھیڑیں, پھر میں اس پہ تبصرہ کروں. اور میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, پڑھتا رہا پڑھاتا رہا, یہ کام کرتا رہا, اپنے کام میں مگن رہا کہ کسی نے شہادت ثالثہ چھیڑ دیا, اب میں اسی پہ بولتا رہوں, میں بھی اسی پہ بولتا رہوں. موضوع اس نے چھیڑا, اب میں اس پہ بولوں, آپ بھی بولیں میں بھی بولوں, یہ بھی بولے وہ بھی بولے سب بولیں. اب کیوں ایسے کیوں ہوا؟ موضوع آپ چھیڑتے, دوسرے اس پہ اظہار رائے کرتے. آپ اصلی موضوع چھیڑو, صحیح موضوع چھیڑو, درست موضوع چھیڑو. دیکھیں آپ موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی کیا حربے استعمال کرتے ہیں. اس وقت ان ایام کے اندر اہم ترین موضوع تمام دنیا کے اندر و پاکستان میں بھی یہ بے حرمتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی ہے, سب سے اہم موضوع, سب سے بڑا مصائب, سب سے دل خراش واقعہ. لیکن آپ نے دیکھا وہ ملالہ لڑکی کا انہوں نے ایسے ڈرامہ رچایا, ڈھونگ رچایا اور فائر کیا, زخمی کی, پھر اس کے بعد کیا اودم مچایا میڈیا نے کہ آرمی چیف خود جاتا ہے اس کے کمرے میں جا کر اس کی عیادت کرتا ہے، پھر وہاں سے خبر دیتا ہے کہ ابھی گولی نکل گئی ہے، ابھی گولی چلی گئی ہے، ابھی فلاں ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی ٹانکا لگ رہا ہے، ابھی ہوش میں آ گئی، ابھی کھڑی ہو گئی، ابھی باتیں کرنا شروع کر دی. یہ کیا خبر ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام کیوں؟ یہ لایانی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں تاکہ اصلی مسئلے سے توجہ ہٹا دیں. چونکہ جب تک اصلی مسئلے پہ توجہ رہے گی، یہ لوگ بولتے رہیں گے، عوام روڈ پہ رہیں گے. ان کو مصروف رکھنے کے لیے لایانی مسئلہ چھیڑو، ملالہ والا. بالکل شیعہ قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے. اصلی مسئلہ کیا عالم تشیعوں کا؟ صرف یہی رہ گیا تھا بس کہ شہادت سال صاحب پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں، ایک کہے پڑھو، ایک کہے نہ پڑھو. صرف یہی مسئلہ ہے شیعوں کا بس، اور سب کچھ حل ہو گیا سارا مسئلہ ہمارا. بہت سارے اصلی مسائل ہیں، ہم ان کی طرف دھیان دلائیں، لوگوں کا توجہ دلائیں. اور اس میں آئمہ جمعہ و آئمہ جماعت و خطباء و ذاکرین بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں سنجیدہ موضوعات چھیڑنے میں. محرم الحرام درپیش ہے، اور آپ میں سے اکثر الحمدللہ صاحب ممبر بھی ہیں، صاحب محراب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس وقت اہم ترین فریضہ تمام امت کا و سب سے بڑھ کر ہمارا یہ بنتا ہے کہ مبلغین کا، کہ ہم یہ توجہ ادھر اس مسئلے کی طرف لوگوں کی مرکوز کریں، اور اسی میں بہت رائے حل موجود ہیں ہمارے. یہ محرم الحرام اور ماہ سفر ایام عزا، یہ بنام تحفظ یا دفاع ناموس رسالت و حرمت نبی، یہ ایام ایام مخصوص ہو جانے چاہیے. مجالس کا ماحول اسی طرح بنائیں، تقاریر اسی طرح سے ہوں، جو خطبہ آ رہے ہیں ان سے تقاضا یہی کریں، بانیوں سے یہی تقاضا کریں، شرکاء سے یہی تقاضا کریں، بینر پوسٹر اسی طرح کے بنائیں. عزیزان من، اگر یہ کام ہم کریں، یہ ایمان ہے، میں اپنا ایمان عرض کر رہا ہوں، ہم 100 لشکر بنا کر بھی شیعہ کا دفاع نہیں کر سکتے جتنا دفاع اس عنوان سے کر سکتے ہیں کہ شیعہ تحریک چلائیں دفاع حرمت رسول اللہ کی. شیعہ تحریک چلائیں، کیا ہوگا؟ جتنی غلط فہمیاں آپ کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. جتنے انہوں نے جواز بنا رکھے ہیں بھونڈے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے. بزرگوں کے بقول کے درست قدم و بر وقت و درست قدم ہی صحیح قدم ہوتا ہے. یہ وقت ہے، اس وقت شیعوں کے پاس بہت فرصت ہے، میدان میں آئیں اور مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، زمام خود سنبھال لیں، آپ سنبھال لیں، آپ کے پیچھے چلیں باقی ساری امت، اہل سنت آپ کے پیچھے چلیں سب، آپ رہنمائی کریں. میں یہی پھر عرض کروں گا، یہ امامت کا مذہب ہے. امامت کا مذہب یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مذہب میں 12 امام ہیں. امامت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام ادیان و تمام نسلوں کی امامت اس مکتب کے حوالے کی ہے. تشیع امامت کرے، قیادت کرے. ہم نے تشیع کو اس سطح پہ نہیں لایا، ہم نے تشیع کو زمین پہ مغلوب کر دیا اور اوپر سے اس کو مار پڑ رہی ہے. اٹھائیں اس تشیع کو، نیچے سے اٹھائیں اور اٹھا کے کھڑا کریں اور اس پوزیشن میں لے آئیں کہ دوسروں کی قیادت کرے، آگے بڑھے. ہم کیوں پیچھے چلیں دوسروں کے؟ ووٹوں کا وقت آتا ہے ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، اور کوئی وقت آتا ہے ہم دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں. کیوں چلیں ہم جب ہمارے پاس اپنی اتنی طاقت ہے، پاور ہے، دین ہے، مذہب ہے، عوام ہے، علماء ہیں، اتنی نفری ہے، ہم کیوں کسی کے محتاج ہوں؟ اگر صحیح تدبیر ہو، اگر صحیح حکمت عملی سے کام لیں. درست ایشو اٹھانا یہ حکمت ہے، دانائی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ غیبت کا رخ موڑنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی غیبت چھوڑو، وہ آپ کے پیچھے بھی، اس غیبت سمیت آپ کو بھی رگے دے گا بیچ میں، آپ بھی اس کے ساتھ ہی ہو. لیکن اگر آپ موضوع بدل دو، آسانی سے آپ نے فتنے سے لوگوں کو نکال لیا، گناہ سے لوگوں کو نکال لیا، یہی کام کریں آپ، اور اہم موضوع چھیڑیں. اس وقت جو فریضہ بھی ہے، جو ضرورت بھی ہے ہماری، اس موضوع کو عام کریں. اور یہی فلسفہ کربلا ہے. سید الشہداء علیہ السلام حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، آخری استغاثہ سید الشہداء کا یہی تھا، حل بن ذاب یدب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے مدافع جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے آ کر؟ یہی لبیک کہنا ہے امام حسین علیہ السلام کی ندا پر. عزیزان، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم سب مل کر کامیاب ہو جائیں اس موضوع کو اپنے مجالس کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر عام کرنے میں، اور موضوع عام ہو جائے، خدا شاہد ہے یہ سب کے سب لاجواب ہو کے اور گھروں میں بیٹھ جائیں گے، منہ نکالنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ لوگ، کوئی بات سنے گا نہیں ان کی، ہمارے دشمنوں کی، مخالفوں کی، جنہوں نے آج ہمیں زمین سے لگا دیا ہے جا کر، جنہوں نے آج ہمیں ہمارے اندر فتنے ڈال دیے ہیں، ہمارے اندر ہر طرح سے انہوں نے، تھوڑا سا شر صدر سے کام لیں، قبول کریں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو تحمل کریں، کوئی کسی جگہ پر ہے رہے، کیا حرج ہے، وہ بھی شیعہ جماعت، یہ بھی شیعہ جماعت، یہ بھی شیعہ انجمن، وہ بھی شیعہ انجمن، یہ بھی شیعہ شخص، وہ بھی شیعہ، قبول کریں ایک دوسرے کو، امام بارگاہوں کی آپس میں جنگ ختم ہو جائے گی، خطیبوں کی جنگ ختم ہو جائے گی، سیاسی گروہوں کی جنگ ختم ہو جائے گی جب اصلی موضوع چھیڑے گا، اصلی درست موضوع چھیڑے گا جب۔ اس لیے میرا یہ تقاضا ہے آپ تمام عزیزوں سے، علماء کرام سے بالخصوص، کہ اس محرم و سفر کو، ان ایام عزا کو ایسا ماحول بنائیں، عوام کو آگاہی دیں، اور خود بھی اس موضوع کے اوپر، اس موضوع کے بارے میں بھی، اس بارے میں بھی جو ہم سے تعاون ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے، آپ کے ساتھ لٹریچر چاہیے ہوگا اس کے لیے وہ آپ کو فراہم کریں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو ماحول بنانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے، جو اتنا ہمارے بس میں ہوا، قدرت میں ہوا، اتنا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ہم۔ اور بعد میں ربیع الاول ہے، ربیع الاول بہترین موقع ہے کہ ہم آئیں اور وہی عمل میدان میں، اور حرمت رسول اللہ کا مہینہ ہے، وہ ماہ رسول اللہ ہے ربیع الاول، اور اس میں شیعہ بغیر جھجک کے آ جائے باہر، کھل کے آ جائے باہر، اور وہی جو میں نے کہا تھا کہ قیادت کریں ان کی، سنبھالیں ان کو، آپ پیش رو ہو جائیں، آپ پیش قدم ہو جائیں، آپ کے پیچھے چلیں وہ، آپ آگے بڑھیں وہ چلیں۔ سب دنیا بھول چکی ہے وہ جمعہ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا عشق رسول کا، وہ دراصل عشق رسول کو بجانے کا جمعہ تھا، وہ ایک دفعہ عوام نکلیں، بھڑاس نکالیں اپنی، پرچم جلائیں، مردہ باد کہیں، پھر جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں، جیسے ہم بالکل خاموشی، جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس موضوع کو زندہ رکھنا ہے، اور ہم نے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے۔ ایک اور نقطہ اسی کا البتہ، کہ ہماری جو آپس میں چپکلش اور دشمنیاں ہیں، اور حتیٰ شیعہ سنی جو جھگڑا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصلی دشمن بیچ میں نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور جس کا بھی اصلی دشمن سامنے نہ ہو، وہ اپنا مصنوعی دشمن، جعلی دشمن کوئی بنا لیتا ہے، اپنا ہی بھائی کو بنا لیتا ہے۔ آپ اگر گھر کے اندر دیکھیں، چار بھائی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اگر ان بھائیوں کا کسی سے جھگڑا ہو باہر والے سے، تو پھر یہ آپس میں نہیں لڑتے، اور اگر یہ وہ بھائی ہیں جن کا باہر کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو پھر یقین جان لے کہ یہ چار گروپ ہیں گھر کے اندر، اور چار آپس میں ضرور لڑیں گے۔ ان کا ایک دشمن بیرونی ہو جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اتحاد قائم رہے۔ ہم کیوں تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں؟ چونکہ اصلی دشمن بیچ میں سے نکل گیا ہے، اس وہ محفوظ ہو گیا، اور وہ ہمارے درمیان اختلاف ڈال رہا ہے، ہر طرح سے ڈال رہا ہے۔ شیعہ سنی جھگڑا ختم کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک دشمن دیگر، جو اصلی دشمن ہے دین کا، اس کو بیچ میں لا کے کھڑا کریں، تاکہ شیعہ کی توجہ سنی سے اور سنی کی توجہ شیعہ سے ہٹ کر اس دشمن پہ جا لگے، اور وہ اس وقت امریکہ ہے، برطانیہ اور مغرب ہے، جو پورا مل کر نابود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت حزب اللہ کے لیے کیا نقشے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سوریہ کے اوپر جو محاصرہ ہے صرف شیعہ کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی خلوت میں گھر میں جا کر وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے آدمی کو، کہ اگر یہ شیطانی منصوبہ کامیاب ہو جائے، خدا نخواستہ اگر سوریہ کا یہ کر لیتے ہیں کامیاب مرحلہ، اور سوری حکومت ختم ہو جاتی ہے، سارے کے سارے سلفی پیچھے آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کئی دنوں سے زینبیہ پر اٹیک کر رہے ہیں، عید کے دنوں میں، بائیں کہ ممنوع تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں کریں گے، عید کے دنوں میں نہیں کریں گے، زینبیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں، حوضہ زینبیہ کا ختم کر دیا انہوں نے سوریہ کا، اور اصل ہدف حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ مرکز تشیع کو نابود کرنے کے لیے، جو ایران ہے، ولایت فقیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس وقت ایران کے اوپر جو دباؤ ہے، بے تحاشا دباؤ ہے، اتنا دباؤ جو 10 ممالک پہ ڈالا جائے وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایک ملک کے اوپر ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ کس جرم میں؟ صرف تشیع کے جرم میں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم یہاں پر، وہ علامہ اقبال کے بقول کے ہے نا، ان کا شعر کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہماری یہ حالت نہ ہو کہ ہمیں یہاں اجازت ہے ماتم کرنے کی، اس کا مطلب ہے تشیع آزاد ہے، دشمن کوئی نہیں ہے تشیع کا، محو کرنا چاہتے ہیں تشیع کو۔ اس وقت سعودی عرب، قطر، ترکی، امریکہ، برطانیہ، یہ چار پانچ ملک مل کر صرف ایک ایجنڈا ہے ان کا، تشیع ختم کرنا ہے۔ ہر نقشہ اس کے لیے کھینچا گیا ہے، اور ہمیں پاکستان میں تشیع کا دفاع ہم نے کرنا ہے۔ ظاہر ہے عراقیوں نے نہیں کرنا، آ کر ایرانیوں نے نہیں کرنا، لبنانیوں نے نہیں کرنا، پاکستان میں تشیع کا دفاع پاکستانیوں نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، اور وہ بھی جو مورچوں میں بیٹھے ہوئے، سنگر میں بیٹھے ہوئے مجاہدین ہیں، انہوں نے کرنا ہے، اور آپ نے کرنا ہے، عوام آپ کے پیچھے ہیں۔ صرف ہمیں کیا کرنا چاہیے، درست سوچنا چاہیے، درست سمت میں جانا چاہیے، درست قدم اٹھانا چاہیے، مشکلات کے حل کے لیے بھی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن خدا کی ربوبیت کو مانتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ عوام کو رب نہیں بنانا اپنا، بالکل، نہ کسی سیٹھ کو، نہ کسی سرمایہ دار کو، نہ کسی پبلک کو، نہ کسی انجمن کو، نہ کسی ٹرسٹی کو۔ رب خدا ہے، اور خدا کا نظام ربوبی ہے، نظام ربوبی ہے، اس نظام ربوبی میں سب کچھ ہے، ہم اس کو بائی پاس نہ کریں، اس نظام ربوبی کی طرف رجوع کریں، اس کے اندر ہماری ساری مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس پہ بیشتر بھی بات ہو سکتی ہے، آگے بھی سلسلہ، اب چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، اپنے مقررہ ٹائم سے دیر سے شروع کیا ہم نے، یہیں پر میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے آپ کو، اور آپ کو ہر شر و بلیہ سے خداوند تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پروردگار تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے، اور تمام مظلوم قومیں جن کے اوپر یہ ظالمین مسلط ہیں، خداوند تعالیٰ ان تمام قوموں کو آزادی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، خداوند مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں تمام شہروں میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو کسی درد مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے تمام رنج و مصائب کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، جو خدمت گزاران دین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے احوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شرکا کے لیے، اور شہداء اسلام کے لیے، وہ بالخاص امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت میں ابھی آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں، کہ اس آیہ کریمہ میں ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل روایات میں بھی اور آیات میں بھی اکثر احمق و بیوقوف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لا علم کے بارے میں نہیں استعمال ہوا۔ ان کو کہا گیا لا یعلمون، جاہل جس طرح روایات میں بھی ہے، عقل و جاہل، احماقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور احمق وہ ہے جسے واقعاً پناہ مانگنی چاہیے۔ انبیاء بھی پناہ مانگتے تھے کہ احمق جس لباس میں ہو اسے پناہ مانگنی چاہیے کہ خدایا میں اسے شر سے پناہ مانگتا ہوں، خدا سب کو معاف کرے۔
محمد و آل محمد، سلام علیکم۔